بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے ملکی مسائل کی ذمہ دار جمہوریت یا ہماری بد اخلاقی. ہمارے بہت سے دانشور یہ رائے رکھتے ہیں کہ جمہوریت کفر کا نظام ہے, اور کیونکہ یہ کفر کا نظام ہے تو ہمارے بہت سے مسائل بھی اسی کی وجہ سے ہیں. دوسری جانب ایک رائے یہ ہے کہ کسی قوم کی اخلاقی حالت اس کی ترقی کو متعین کرتی ہے. ان دونوں رائے میں سے کون سی رائے درست ہے, یہی ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے. ہمیشہ کی طرح جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور شریک گفتگو ہوں گے ہمارے ساتھ مہمان کی حیثیت سے دانش قاضی. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب, تقریباً آل اوور دا ورلڈ اس بات پہ اجماع ہو چکا ہے کہ جمہوریت ہی ایک ایسا نظام ہے جس میں میکسیمم ریپرزینٹیشن عوام کی ہوتی ہے اور حکومتیں اچھے طریقے سے انہیں ڈلیور کر پاتی ہیں. ہمارے ہاں دو رائے کیوں ہیں؟
ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بعض مغالطوں میں مبتلا ہیں. یعنی ہمارے ہاں چونکہ ایک طویل عرصے تک بادشاہتیں رہی ہیں, ہم مسلمانوں نے 1000 سال تک کم و بیش دنیا پہ حکومت کی ہے, اس میں جو نظم قائم ہوا وہ بادشاہت کی بنیاد پر تھا. خلفائے راشدین کے دور کو آپ نکال دیجئے
جی.
وہ ایک خالص جمہوری حکومت تھی, لیکن ان کے بعد جو کچھ ہوا وہ یہی تھا کہ خاندانوں کی حکومت قائم
ملوکیت تھی.
خاندانوں کی حکومت جب قائم ہو جاتی ہے ایک بار, تو یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ اس سے نجات حاصل کر لیں. ایک استبدادی حکومت قائم ہو جاتی ہے, ایک خاندان سے عصبیتیں وابستہ ہو جاتی ہیں, لوگوں کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ریاست کی طاقت ان کی پشت پر ہوتی ہے, تو عوام کے لیے سوچنے سمجھنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں. آپ اگر اپنی تاریخ پر غور کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے بڑے برے اثرات ہماری پوری نفسیات پر ہوئے ہیں.
بالکل.
یعنی ملوکیت کے نظام نے ہمارے اندر محکومانہ ذہنیت پیدا کر دی, بحثیت مجموعی.
جی جی.
اس میں بھی بڑے اعلیٰ لوگ پیدا ہوتے رہے, غیر معمولی دانشور پیدا ہوئے, سائنسدان پیدا ہوئے, حکماء پیدا ہوئے, علماء پیدا ہوئے, لیکن بحثیت مجموعی قوم اس چیز کی عادی ہو گئی کہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے, ایک ذلے الہی موجود ہیں وہ فیصلہ کر لیں گے. یہی صورتحال ہمارے یہاں مذہب میں کر دی گئی. وہاں تقلید کا اصول قائم کر دیا گیا کہ چند ائمہ ہیں, انہوں نے دین کو مرتب کر دیا ہے, اب کسی کو غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان میں سے کسی کا دامن پکڑ لیں اور ان کی تقلید میں زندگی بسر کر دیں.
ٹھیک.
اور یہی صورتحال اس سے آگے بڑھ کر اصلاح احوال کے معاملے میں جب تصوف کا شور و غوغا برپا ہوا تو اس میں ہی پیدا ہو گئی. اس میں پیری مریدی کا نظام قائم کر دیا.
جی.
اس کو علامہ اقبال نے بیان کیا ہے نا کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے, انہوں نے مسلمانوں ہی کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری, یعنی تم تو اصل میں سلطانی ملائی اور پیری کے قتیل ہو, تمہیں ان تینوں نے ختم کر دیا ہے, تمہاری شخصیت, تمہاری انفرادیت, تمہاری خودی, تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا, یہ ساری چیزیں تمہارے شعور سے نکل گئیں. اس لیے کہ تمہارے یہاں سیاست میں بھی محکومی, مذہب میں بھی محکومی, اور تزکیہ اخلاق میں بھی محکومی.
صحیح.
تینوں جگہ محکومی کی ذہنیت پیدا کر دی گئی ہے. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ہم اس بات کے عادی نہیں رہے کہ چیزوں کے بارے میں وہاں سے سوچیں جہاں سے ایک تحقیق کرنے والا, تجزیہ کرنے والا, تحلیل کرنے والا سوچتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت قائم کرنی ہے, حکومت قائم کرنی ہے تو آسمان سے کوئی فیصلہ آئے گا اس کے لیے؟
نہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ باقاعدہ وحی نازل کریں گے اور یہ کہیں گے کہ حکومت قائم کرنی ہے ریاست پاکستان میں یا سعودی عرب میں یا ایران میں یا افغانستان میں, فلاں فلاں صاحب کو میں نے مقرر کر دیا. اگر کوئی ایسی کوئی وحی آتی ہے تو مسئلہ حل ہو گیا.
صحیح.
اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کون تقرر کرے گا؟ ظاہر ہے کہ خدا کے بعد پھر یہ انسان ہے.
بالکل.
ان کو اپنے اندر سے کسی آدمی کو مقرر کرنا ہے. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت دو چیزوں کا نام ہے. ایک یہ کہ یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے کہ ان کا نظام کیا ہونا چاہیے, ان کا حکمران کس کو ہونا چاہیے, ان کا قانون کیا ہونا چاہیے, ان کے اندر حکومت نے کس طریقے سے چلنا ہے, یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے. دوسرے یہ کہ جب اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیا جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اقلیت کو آپ دبا دیں,
سپریس کریں.
نہیں, اقلیت اپنی رائے پر قائم بھی رہ سکتی ہے, وہ اپنی رائے کی تبلیغ بھی کر سکتی ہے, وہ رائے عامہ کو متاثر کرنے کا کام بھی کر سکتی ہے. جب تک آپ اس دوسری چیز کو بھی نہ مانیں تو جمہوری کلچر نہیں پیدا ہو سکتا. ان دو چیزوں کا نام جمہوریت ہے. اس میں کیا چیز قرآن کے خلاف ہے, کیا چیز سنت کے خلاف ہے, کیا چیز اسلام کے خلاف ہے, وہ کیا چیز ہے کہ جو کفر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا اسی اصول پر بنائی ہے کہ انسانوں کو اختیار دیا ہے, وہ کسی مذہب کو اختیار کرنا چاہیں کریں, چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کرے گا, پوچھے گا, محاسبہ کرے گا, لیکن یہ دنیا تو اختیار کے اصول پر بنی ہے.
صحیح.
یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے میں اقتدار دے دوں گا. انسان کو زمین کا اقتدار دیا گیا ہے. جگہ جگہ قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر مجھے یہ کرنا ہوتا کہ میں سب انسانوں کو ایک دین، ایک مذہب، ایک رائے، ایک ہدایت پر لے آؤں تو میں لے آتا، میں نے ایسا نہیں کیا. میری اسکیم یہ ہے کہ میں نے ان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں اور اس کے بعد آزادی دے دی ہے. ہدینا السبیل، میں نے راستہ واضح کر دیا ہے، فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے. اب دیکھیں ایمان اور کفر کے بارے میں یہ کہا ہے من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر لے، جس کا جی چاہے وہ ایمان
اختیار دے دیا،
اس میں بھی اختیار دے دیا. اور پھر یہ کہا ہدینا النجدین، میں نے دونوں راستے واضح کر دیے. تو قرآن مجید جگہ جگہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ دنیا جس اصول پر قائم ہے وہ آزادی فکر، آزادی رائے، آزادی خیال کا اصول ہے.
صحیح.
اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آ کے صحیح بات بتا رہے ہیں. انسان کا محاسبہ ہونا ہے لیکن وہ قیامت میں ہونا ہے. اس دنیا کو اس اصول پر قائم کیا گیا، یہاں لوگ اپنے فیصلے خود کریں. تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، اس لیے ایک حکومت ان پر قائم ہونی ہے. یہ بات بھی بالکل معقول اور عقلی ہے. خدا فیصلہ کر دے تو ہم سب کا خالق ہے، یہ بات بھی بالکل معقول اور عقلی ہے. تیسری اور چیز کون سی ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ یعنی جو دانشور اس کو کفر قرار دیتے ہیں پھر انہیں بتانا چاہیے کہ ان کے نزدیک فیصلے کا اختیار فلاں کے پاس ہے، خدا کے پاس ہے. اس کے سامنے میں بھی سر تسلیم کر دوں گا، آپ بھی کر دیں گے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے. تو اس نے تو نبوت ختم کر دی، سلسلہ وہی بند ہو گیا. اب وہاں سے تو ہمارے لیے کسی حکمران کا تقرر ہو نہیں سکتا.
صحیح.
اور نہ وہاں سے حکمران کا تقرر ہو سکتا ہے، نہ ہم اپنے فیصلوں کے لیے ادھر رجوع کر سکتے ہیں. ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ اب لوگ فیصلہ کریں. اگر وہ کوئی تیسری صورت تجویز کرنا چاہتے ہیں تو کریں نا، پھر ہم اس کا تجویز
تیسری شکل بھی نہیں وہ دیتے، وہ صرف اس نظام کے خلاف بولتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹرن کانسیپٹ آف ڈیموکریسی ہے، یا اگر اسلام کوئی اصول ایسا دیتا ہے جس سے ہم جمہوریت کا کوئی اصول سمجھ سکیں، تو وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ ان دونوں میں کوئی آپس میں مماثلت نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟
تو میں ہمیشہ جاننے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید نے جس وقت یہ بات واضح کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کا نظام کیا ہوگا، تو اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مسلمانوں کا نظام ملوکیت ہوگا، بادشاہی ہوگا. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کسی حکمران کا تقرر کرے گا. ان کا امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظام ان کی باہمی رائے پر مبنی ہوگا، ان کے مشورے پر مبنی ہوگا. یعنی وہ نظام ان کی رائے سے وجود میں آئے گا،
جو قرآن مجید نے بھی کہا.
تو قرآن مجید نے یہ بات کہہ دی. میں یہ کہتا ہوں نہ کہی ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیں کہ قرآن مجید میں امرہم شورا بینہم کی آیت بھی نہ ہوتی، تب بھی قرآن مجید کا ہر فرق یہ بتا رہا ہے کہ انسانوں کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے فیصلے کریں،
خود کریں.
قرآن مجید کی پوری دعوت اسی پر مبنی ہے، بلکہ قرآن نے اعلان کیا اس بات کا کہ لا اکراہ فی الدین، سب سے بڑی چیز تو خدا کا دین ہے نا.
جی بالکل.
فرمایا میں نے اس میں کوئی جبر روا
نہیں، زبردستی کوئی نہیں ہے.
قد تبین الرشد من الغی، یعنی ہدایت واضح کر دی ہے اور سرکشی واضح کر دی ہے. یہ بتا دیا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے. اس کے بعد کوئی جبر نہیں روا رکھا گیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی وحی آئے گی جس کے ذریعے سے فیصلہ ہو جائے گا کہ فلاں کو حکمران ہونا چاہیے، ان کا پروردگار ان کے ساتھ کوئی مکالمہ کرے گا. کیا ہوگا، آسمان سے کوئی جانور نکلے گا اور وہ کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ میں تمہارے لیے حکمران کا انتخاب کر رہا ہوں؟
صحیح.
کوئی ہما بیٹھے گا کسی کے سر کے اوپر آ کر، اس کو ہم بادشاہ بنا دیں گے؟ یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے، یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے.
صحیح.
یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے، فطرت بھی یہی کہتی ہے. یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے. اس کا مغربی یا مشرقی جمہوریت سے کیا تعلق ہے؟
صحیح.
یعنی مغربی جمہوریت میں مجھے متعین کر کے بتائیں وہ کیا چیز ہے جو قابل اعتراض ہے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل کوئی پرفیکٹ بات
ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں مغرب سے اختلاف ہے، اس لیے وہ مغرب کے ہر سسٹم سے اختلاف کر رہے ہیں.
یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اصل میں پرابلم کہاں سے پیدا ہو رہا ہے. یعنی مغرب نے اس اصول پر ادارے بنا دیے ہیں.
دیکھیں
ایک ہوتا ہے اصول، پرنسپل. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اب اس کو اپلائی کرنا ہے. جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نظام بنائیں گے نا.
بالکل.
مغرب نے یہ نظام ڈیولپ کیا ہے، یہ نظام بنا دیا ہے، یہ مغرب کا اجتہاد ہے. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اسے رد کر دیں، لیکن پھر آپ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حق لوگوں کو حاصل نہیں ہے تو دلیل دینا اس بات کی.
بالکل صحیح.
حکومت لوگوں نے قائم کرنی، اس حق کو اگر کوئی چھین سکتا ہے ان سے تو صرف ان کا خالق چھین سکتا ہے،
اور کوئی نہیں چھین سکتا.
تیسری کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اس نے یہ حق چھینا نہیں. جب اس نے نہیں چھینا تو اس نے نہ کہا ہوتا امرہم شورا بینہم، اس صورت میں بھی کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا کہ علم و عقل کی روشنی میں ہم یہی فیصلہ کرتے کہ لوگ اپنا حکمران منتخب کریں گے، لوگ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں.
صحیح. سورہ شورا کا یہ جو آپ نے ریفرنس دیا ہے، اس میں جو جمہوریت کی بات ہو رہی ہے یا جس میں جو بات ہو رہی ہے کہ باہمی مشورہ ہوگا، یہ آپشنل کہا گیا ہے یا یہ حکم کی شکل میں کہا گیا ہے؟
یہ تو جملہ جس طرح سے ہے اس میں حکم سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے. اس میں یہ ہے امرہم شورا بین، مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوتا ہے.
ہوتا ہے یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے،
ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی اس کے سوا کوئی اور صورت ہی نہیں ہوتی. جب مسلمان مسلمان ہوتے ہیں تو وہ کبھی استبداد کو قبول نہیں کرتے، ان پر کبھی کسی بندوق کی حکومت نہیں ہوتی، کسی خاندان کو ان کے ہاں کوئی خصوصی حیثیت حاصل نہیں ہے، ان کے دین میں کوئی برہمن نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی پاپائیت نہیں ہے. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوتا ہے. تو یہ تو مسلمانوں کی ایک ایسی صفت کو بیان کر رہی ہے جو ان کی دائمی صفت ہے. اگر وہ اس صفت سے محروم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ایک بہت بڑی صفت سے محروم ہو گئے ہیں.
صحیح. اگر صرف سمجھنے کی کوشش کی جائے ان لوگوں کا پوائنٹ آف ویو جو یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت خرابی کی جڑ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمہوریت ایک بالکل پرفیکٹ نظام ہے کیونکہ پوری دنیا میں نافذ ہے؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابھی تک اس کا آلٹرنیٹ کوئی سسٹم کیونکہ آیا نہیں ہے تو اسی کو لے کر چل رہے ہوں، لیکن کوئی ایک یا دو یا چار خرابیاں اس کی اتنی بڑی ہوں جس کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کہتے ہیں؟
دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصول ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، وہ بنیادی ہوتے ہیں، وہ اصل میں ایک ایسی چیز پر مبنی ہوتے ہیں کہ اس میں دوسری رائے قائم کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور ایک ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے. اپلیکیشن انسانی کام ہے، اصول خدا نے ہمارے اندر الہام کر دیے ہوئے ہیں
جی.
اس لیے وہ ہر غلطی سے پاک ہے، لیکن جب آپ ان کو اپلائی کرتے ہیں تو اپلیکیشن کے عمل میں انسان سسٹم بناتا ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. اس وجہ سے کوئی نظام بھی جو انسان بنائیں گے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا.
صحیح.
اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کوئی صحیح طریقہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی پرفیکٹ چیز کا تصور کر کے بیٹھ جائیں
اور اس کا انتظار کرتے
اس کا انتظار کرتے رہے. انسانوں کے اچھائی کی طرف بڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی وہ چیزیں جو انسانی ہیں، طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود ہے آپ اس کا جائزہ لیں، دیکھیں اس میں خرابی کیا ہے. وہ ایک 20ویں صدی 21ویں صدی کے فلسفی نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر یہ طے کرنا چاہیں کہ آپ ایک پرفیکٹ ہسپتال بنائیں گے تو آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں دنیا میں اب تک جو ہسپتال بنے ان میں خامیاں کیا ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں.
صحیح.
تو اس سے آپ کا پرفیکشن کی طرف بڑھنے کا سفر شروع ہوگا.
ٹھیک.
انسان یہی کر سکتا ہے. تو کوئی نظام بھی جو انسان بنائے گا، کسی اچھے سے اچھے اصول کو سامنے رکھ کر بھی بنائے گا، اس میں خامیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی. دیکھیے مثال کے طور پر جمہوریت کا جو نظام اس وقت مغرب میں قائم ہے اس میں کیا کیا گیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اقتدار کا ارتکاز ہوتا تھا حکمران میں، یعنی جب لوگ کسی کو منتخب کر لیتے تھے یا حکمران کا تقرر کر دیتے تھے تو اس کی ذات میں تمام اختیارات کا ارتکاز ہو جاتا تھا. انہوں نے اس سارے عمل کو اداروں میں تقسیم کیے، یعنی انہی اختیارات کو عدلیہ کی صورت دے دی، انہی میں سے اختیار کا کچھ حصہ وہ ہے جو پارلیمنٹ کے پاس رہ گیا ہے روزمرہ امور نمٹانے کے لیے، آخری اختیار تو پارلیمنٹ ہی کے پاس ہے، انہی میں سے کچھ چیزیں جن کو ایگزیکٹو سپورٹ کر دیا ہے. اس طرح مختلف ادارے بنا کے پھر اس کے بعد بڑی محنت کر کے ان کے باہمی تعلقات طے کیے ہیں.
بالکل.
یہ کوئی آسان کام نہیں.
قائم کی ہیں.
میں نے اجتہاد پر ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیے اس وقت یہ اجتہاد کر دیا ہے اہل مغرب نے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے.
بالکل.
انہوں نے جہاز بنا دیا ہے، انہوں نے ٹیلی فون بنا دیا ہے، انہوں نے انٹرنیٹ بنا دیا ہے، آپ اب ان کو استعمال کریں یا نہیں کریں، کیا فیصلہ کرنا ہے؟
اچھا، استعمال بھی کرتے ہیں اور ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں.
یعنی جس طریقے سے اس معاملے میں انہوں نے بڑے غیر معمولی کارنامے دکھائے ہیں، بالکل اسی طریقے سے سوشل سائنسز میں بھی انہوں نے بعض ایسے نظام بنا دیے ہیں. آپ معیشت کی بعض چیزوں میں دیکھ لیں، اسی طریقے سے سیاست میں دیکھ لیں کہ جو ان کا شاہکار ہے.
بالکل.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلطی سے پاک ہے. غلطی سے پاک تو کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی جو انسانی چیز ہے. غلطی سے پاک صرف خدا ہی کا فیصلہ ہو سکتا ہے.
صحیح.
یا وہ بنیادی اصول ہو سکتے ہیں، وہ علم ہو سکتا ہے جو خدا دیتا ہے. باقی سب چیزیں انسانی تجربات پر مبنی ہوتی ہیں، ہمیں ان کا جائزہ لینا چاہیے. ان میں کوئی غلطی ہے، خرابی ہے، وہ ہے کیا،
اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اس کو آپ درست کریں،
آپ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں. ایک بہت بڑی چیز انہوں نے بنا کے دے دی، ایک جہاز کا آپ جائزہ لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کنکارڈ طیارہ بنایا گیا
جی.
اور یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر بعض خامیاں ہیں،
روک
دیا گیا،
گراؤنڈ بھی کر دیا،
گراؤنڈ کر دیا گیا اس کو. اب آپ کو کوئی نظر آتی ہے تو بسم اللہ آگے بڑھیے. یہی صورتحال جو ہے وہ ان اداروں کی ہے. یعنی عدلیہ کا نظام ہے، اس کے اندر 10 خامیاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو مغرب میں تجویز کی.
بالکل.
اچھا پھر دیکھیں کہ ان کے یہاں کوئی ایک اپلیکیشن نہیں ہے. جمہوری اصولوں کو جب انہوں نے اطلاق کر کے دکھایا ہے تو اس میں آپ جرمنی کو دیکھیں، آپ فرانس کو دیکھیں، آپ امریکہ کو دیکھیں، آپ برطانیہ کو دیکھیں، بڑے مختلف طریقوں سے اس کا اطلاق کر کے دکھائیں.
جی دانش، آپ کو سوال کرنا چاہیں.
جی میری کئی ایسے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو کہ اس پہ کافی بحث ہوتی ہے جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں، تو دو پہلو مجھے نظر آتے ہیں. ایک تو ان کا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی قرآن میں کلیئرلی چیز کی گئی ہے کہ یہود نصارہ کے جو طریقے ہیں اس کو، ان سے دوستی رکھنا، ان سے رغبت رکھنا، اس کو ذرا اچھا نہیں سمجھا گیا. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے یہ ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے دنیا میں اسلام پھیلا رہے تھے، تو جو پلوٹو کا ڈیفینیشن ہے ڈیموکریسی کا، فار دا پیپل بائی دا پیپل، وہ موجود تھا. اس کے باوجود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سکسیشن کی بات ہوئی، جس میں جو جس پہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، جس کی وجہ سے آئی تھنک یہ سوال زیادہ پوچھا جا رہا ہے، وہ بائی اپوائنٹمنٹ پہ بات کی گئی، پراپر کوئی الیکشن کی بات نہیں کی گئی. دیکھیں اگر ہم شورا کی بات کرتے ہیں تو شورا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک پبلک الیکٹ کر رہی ہے ایک سرٹن ریپرزینٹیوز کو، بلکہ شورا کا مطلب یہ تھا کہ جی ایک عزت والے جو لوگ ہیں وہ مل کے جو ہے ایک ڈیسیجن لے رہے ہیں. تو جو ڈیبیٹ وہ ہوتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ اگر الیکشن جو جمہوریت جس کو ہم آئینی جمہوریت کہتے ہیں اگر وہ ڈیفائن تھی تو نبی نے کیوں نہیں اس کو مزید ڈیفائن کیا، اور اگر وہ مزید ڈیفائن کرنے کی بات یہ تھی تو کیوں نہیں پھر خلفائے راشدین کا جو اپوائنٹمنٹ تھا وہ جو ہے اس طرح کیا گیا جو کہ اس سے سوٹ کرتا تھا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو شزم ہے آج ریلیجن کے اندر، اس کی کئی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ اسی فیکٹر کی وجہ سے آتے ہیں، اور آئی تھنک جن لوگوں سے بات کی جائے وہ اسی کو جو ہے وہ بار بار اجاگر کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ مسائل کا جو ایک جڑ ہے. تو اس پہ سر آپ کا کیا ویو ہے اس پہ؟
جی دانش کے سوال کا ہم جواب لیں گے گاندھی صاحب سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے ملکی مسائل کی ذمہ دار جمہوریت ہے یا ہماری بد اخلاقی. گاندھی صاحب، دانش نے جو سوال کیا اس کو اگر دو حصوں میں ہم ڈیوائڈ کریں تو ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شورا کا کانسیپٹ ہے جس کی ابھی آپ ایک بات کر رہے تھے، وہ اس وقت کے کچھ خاص ایک بورڈ آف گورنر سمجھ لیں آپ، کچھ عربی ایسے سینئر لوگ جو یہ فیصلہ کرنے کی جن کو اہلیت یہ حاصل تھی کہ وہ دیکھ سکیں کہ اس وقت کے مطابق موسٹ سوٹیبل خلیفہ کون سا ہے. تو ایک طرح سے وہ ڈائریکٹ موسٹ پاپولر سینٹیمنٹس کو لے کے وہ خلیفہ نہیں آئے تھے، وہ ایک گروپ نے یا بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کون خلیفہ ہوگا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیجیے کہ جب آپ کسی پرنسپل کو، کسی قاعدے کو، کسی ضابطے کو سوسائٹی پر منطبق کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا سوسائٹی کے حالات کیا ہیں.
صحیح.
یعنی اگر آپ بلوچستان میں کوئی نظام قائم کرنا چاہیں، وزیرستان میں قائم کرنا چاہیں، تو وہاں قبائلی نظام ہے. عرب میں بھی قبائلی نظام تھا. آپ سوسائٹی کو چشم زدن میں تبدیل نہیں کر سکتے.
صحیح.
قبائلی نظام میں وہ لوگ جن کو آپ قبائل کے شیوخ کہتے ہیں، رؤسا کہتے ہیں، قبائل کے سردار کہتے ہیں، یا مختلف جو جمعیتیں بن جاتی ہیں کسی معاشرے کے اندر، جس کو قرآن شعوب کہتا ہے، کہتا ہے نا کہ جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارف، ان کے بھی کچھ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں.
صحیح.
ابھی آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو بنا لیا جائے.
جی.
یہ کہتے ہیں نا.
بالکل.
یہ لوگ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ خود سوسائٹی کے اعتماد سے پیدا ہوتے ہیں.
بالکل. انہوں نے ان کو بڑا مانا.
آج کل کے زمانے میں آپ الیکشن کرا سکتے ہیں، یہ آج سے 200 سال پہلے ممکن ہی نہیں تھے. یہ مواصلات کے ذرائع ہیں جنہوں نے ممکن کر دیا اس کو کہ ایک ہی دن میں آپ پورے ملک میں الیکشن کروا لیتے ہیں.
صحیح.
اس وقت بھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دور دراز علاقوں سے آپ کے لیے لوگوں کی رائے دھن لینا کم و بیش ناممکن ہو جاتا ہے. تو قبائلی نظام میں جمہوریت کا اطلاق ایسے ہی ہوگا کہ جو لوگ فطری لیڈر موجود ہیں ان کے مشورے سے نظام قائم کر دیا جائے گا. جیسے جیسے آپ کے حالات اجازت دیں گے اسی طریقے سے آپ اسے ڈیولپ کرتے چلے جائیں گے. تو قبائلی نظام میں جو طریقہ بہترین ہو سکتا تھا وہ انہوں نے اختیار کیا. مجھے یہ بتائیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی رشتہ داری تھی؟
نہیں.
یعنی کیا اس بنیاد پر ان کو خلیفہ بنا لیا گیا؟
جی.
لوگوں کا اعتماد ان کو حاصل ہوا. لوگوں نے ان کے بارے میں رائے دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بالکل یہی صورت آ رہی ہے. سب سے چھوٹے قبیلے کے لوگ ہیں. اگر کسی بڑے قبیلے کے آدمی کو بنانا ہوتا تو بنو امیہ میں سے لوگ بنتے. خلفائے راشدین سب کے سب اس عمومی اعتماد کی بنیاد پر خلیفہ بنائے گئے. اور یہ بھی لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کی گئی. کس نے کی ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا. بلکہ دلچسپ بات دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیسے کیا. یعنی جب آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوا تو وہ اس وقت عرب میں دو بڑی جمعیتیں تھیں. ایک مہاجرین قریش کی جمعیت تھی، یعنی جو ظاہر ہے کہ آپ پر ایمان لا چکے تھے، انہیں کو نظام قائم کرنا تھا. دوسرے انصار تھے. آپ یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے آپ کے ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں تو کچھ نیم قبائلی اور کچھ حالات کے پیدا کرنے سے یہ دو گروہ بن گئے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ پہلے تو سارا کا سارا نظام آپ کی زندگی میں انصار کے لیڈروں کے زیادہ تر مشورے سے چل رہا تھا، کیونکہ مدینے میں انہیں کو اکثریت حاصل تھی. آخری سال میں پورا جزیرہ نما عرب مسلمان ہو گیا، مفتوح بھی ہو گیا، بہت بڑے پیمانے پر لوگ دین میں داخل ہوئے، جس کو قرآن نے کہا نا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوگ در جوگ دین میں داخل ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور دونوں گروہوں کے سرداروں کو بلایا، یعنی انصار کے بھی اور مہاجرین کے بھی، اور ان کو بلا کر یہ کہا کہ میرے بعد حکومت کا نظام مہاجرین قریش کو منتقل ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ اس میں سوال پیدا تھا نا کس اصول پر. آپ دیکھیے حضور نے کیا کہا، آپ نے فرمایا الناس تبعون لقریش، اس لیے منتقل ہو جائے گا کہ لوگوں کا اعتماد ان کو حاصل ہے.
صحیح ہے، تو انہوں نے پیشن گوئی کی.
نہیں، آپ حکم دے رہے ہیں
جی،
حکم دے رہے ہیں کہ میرے بعد تمہیں لازمن یہ فیصلہ کرنا ہے.
صحیح.
اور اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ الناس تبعون لقریش، یعنی میں یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ قریش ہی کی پیروی لوگ کرتے ہیں.
صحیح.
اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوا نا کہ قریش تو پہلے مسلمان نہیں تھے. اس کا بھی جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم ہم لمسلم ہم و کافر ہم لکافر ہم، اسلام سے پہلے بھی لوگ انہیں کو اپنا لیڈر مانتے تھے.
بالکل.
اسلام کے بعد بھی لیڈرشپ انہیں کے پاس ہے. تو یہ لوگوں کا اعتماد ہے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں.
صحیح.
جمہوریت ووٹ دے دینے کا نام نہیں ہے، اس کا تعلق تو حالات سے ہوگا.
وہ تو ایک سسٹم ہے جو
اصل میں بات یہ ہے کہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، کسی خاندان نے کرنا ہے، بندوق نے کرنا ہے، کسی گروہ نے کرنا ہے، کسی مذہبی رہنما نے کرنا ہے، کسی مذہبی پیشوا نے کرنا ہے، یا لوگوں نے کرنا ہے.
صحیح.
اللہ کا پیغمبر کہتا ہے تبعون ناس و تبعون لقریش، میں یہ فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد ان کو حاصل ہے.
صحیح.
اس بنیاد پر آپ نے فیصلہ کیا. اور جب سقیفہ بنی سائدہ میں لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے تو وہاں یہی واقعہ سنایا گیا، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا انصار کے لیڈر سے، کیا تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ نہیں کیا؟ اس کی بنیاد پر حکومت منتقل ہوئی. اگلے دن وہاں تلواریں نکلی تھی مسجد نبوی میں، لوگوں کا اعتماد حاصل ہوا. لوگوں کے اعتماد کے حصول کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ طریقہ قبائلی نظام میں اور ہوگا، آج کے زمانے میں اور ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کل آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کمپیوٹر پر ووٹ دے رہے ہوں، یا اس سے بھی بہتر کوئی طریقہ ایجاد کر لیا جائے. تو کسی اصول کو اپلائی کرنے کا طریقہ ہمیشہ معاشرے میں اختیار کیا جاتا ہے. خلافت راشدہ خالص جمہوری اصول پر قائم ہوئی. جمہوری اصول کیا ہے؟ لوگ فیصلہ کریں گے. لوگوں کے فیصلے کو کیسے حاصل کرنا ہے،
اس کے طریقے مختلف،
طریقہ ہر زمانے میں.
اچھا، کچھ مفکرین جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ تو خلفاء راشدین کے جو الیکٹ ہونے کا طریقہ تھا اس کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ الیکشن بھی کہتے ہیں، کہ ایک جگہ تو آپ نے ڈائریکٹ پاپولر ووٹ کے ذریعے الیکٹ کیا، کسی جگہ آپ نے انڈائریکٹلی اپنے کچھ ریپرزینٹیوز کو بھیجا کہ آپ جس کو مرضی الیکٹ کر لیں.
اس زمانے میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ انڈائریکٹ الیکشن کریں.
جی، تو وہ تو آج بھی قائم ہے.
وہ آج بھی قائم ہے،
آج بھی
پارلیمانی نظام میں یہی کیا جاتا ہے.
جی،
یعنی اس وقت کیا ہوا ہے، آپ نے کچھ لوگ منتخب کر کے اسمبلی میں بھیج دیے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کا انتخاب کر لیا.
بالکل.
اب بھی یہی ہوا ہے،
یہ بھی انڈائریکٹ ہے.
اس کے لیے آپ نے انتخاب کرا لیا ہے. لیکن برطانوی جو حکومت ہے جو اب صدیوں سے قائم ہے، اسی میں جمہوریت سب سے پہلے ڈیولپ ہوئی.
جی،
1215 کے میگنا کارٹا سے کہا جاتا ہے اس کی ابتدا ہوئی.
ابتدا
وہ معاہدہ کن کے درمیان ہوا تھا؟ لارڈس کے اور بادشاہ کے درمیان.
Exactly.
ہوا تھا. اس لیے کہ معاشرہ وہیں کھڑا تھا. پھر آہستہ آہستہ ہاؤس آف کامنس زیادہ با اختیار ہونا شروع ہوا.
بالکل.
اور ایک وقت وہ آ گیا کہ جس کے بعد اب آپ پارلیمنٹ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. تو اصل میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہ سب کر رہے تھے یا خلفائے راشدین کر رہے تھے، یہ دیکھا جائے گا اس وقت تمدن کہاں کھڑا تھا، معاشرت کہاں کھڑی تھی. نہ وہ یونان تھا، نہ وہ روما تھا، نہ وہ ایران تھا، وہ ایک قبائلی تمدن تھا جس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی. وہیں سے بات شروع کرنی تھی.
صحیح.
جو چیز قائم کر دی گئی وہ یہ کہ یہ نہ پہلے خلیفہ کا دوسرے خلیفہ کے ساتھ ماں اور بیٹے کا یا باپ اور بیٹے کا تعلق تھا، نہ دوسرے کا تیسرے کے ساتھ اس طرح کا تعلق تھا، نہ تیسرے کا چوتھے کے ساتھ تعلق تھا.
صحیح.
لوگوں کا اعتماد فیصلہ کر.
صحیح. مختصراً جو سیکنڈ پارٹ ہے گاندھی صاحب ان کے سوال کا، کہ پلوٹو کا کانسیپٹ گورنمنٹ آف پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل، وہ اس وقت بھی موجود تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا میسج پھیلا رہے تھے.
یہ تو 327-28 کی بات ہے قبل مسیح کی.
جی،
1500 قبل مسیح میں تورات نازل ہو چکی ہے اور وہ اسی جمہوری اصول کو بیان کر رہے ہیں. وہاں باقاعدہ یہ بحث موجود ہے بائبل میں کہ سموئیل نبی سے جب ان کے لوگوں نے درخواست کی کہ بادشاہ مقرر کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا اور یہ کہا کہ میں نے تمہیں آزاد رکھا تھا، تم اپنے اوپر یہ بادشاہت کا جوا کیوں ڈال لینا چاہتے ہو؟ تو یہ سارے فلسفی جو ہیں، اصل میں ہم مغربی علوم کو پڑھنے کے عادی ہوئے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا یونان سے شروع ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے، بائبل کو پڑھیے، اس کے اندر یہ سارے اصول موجود ہیں. لوگوں کے پاس اختیار ہے، لوگوں کے اختیار کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ کرنے کا ادارہ کیسے بنے گا، یہ حالات کے لحاظ سے بنے گا. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جہاں آپ اس کو مصنوعی طور پر بناتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں عام آدمی کے انتخاب کے کتنے امکانات ہیں؟ وزیرستان میں کتنے امکانات ہیں. 21ویں صدی میں آپ 1500 سال پہلے تقاضا کر رہے ہیں ایک عرب معاشرے کو کہ وہاں باقاعدہ بیلٹ باکس رکھ کے اور روشنائی لگا کے انگوٹھے کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. جمہوری اصولوں کو اپلائی کیا جائے گا اس وقت کے حالات
پر,
بہترین طریقے پر کیا گیا.
صحیح.
یہ بات بھی بالکل لوگ نہیں جانتے تاریخ کو, اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا تقرر حضرت ابو بکر نے کیا تھا, انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہوا کیا تھا. جس طریقے سے آج مثال کے طور پر خدا نخواستہ ہمارا صدر یا وزیر اعظم دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا ہوگا, نئے الیکشن ہوگی, پارٹی بیٹھے گی اور وہ نئے سربراہ کا انتخاب کرے گی. ایسا ہی ہوا ہے. مہاجرین قریش کے لیڈروں سے سیدنا ابوبکر صدیق نے مشورہ کیا, ان کی تقریریں ریکارڈ پر ہیں, انہوں نے رائے دی ہے اپنی, باقاعدہ گفتگو ہوئی ہے. حضرت ابوبکر نے اپنی ایک سجیشن پیش کی ہے, اس کے بارے میں لوگوں نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کھل کر کیا ہے. اختلاف کرنے والوں نے اختلاف کیا, اتفاق کرنے والوں نے اتفاق کیا, ایک عظیم اکثریت نے سیدنا عمر کی تائید کیا, اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا.
گاندھی صاحب, غلطی کہاں ہو رہی ہے جو لوگ جمہوریت کو ڈسکس کرتے کرتے مذہب کو لے آتے ہیں, پھر مذہب کی بات سمجھ کے اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں جمہوریت کے آج کے نظام پہ. مذہب کا اصل کام کیا ہے؟ مذہب کچھ اصول واضح کرتا ہے اور اس کے بعد آپ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ آپ کیا فیصلے کرتے ہیں, یا مذہب آپ کو مکمل نظام دیتا ہے؟ کیونکہ میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ جی اسلام کا اکنامک سسٹم یہ کہتا ہے, اسلام کے جمہوری اصول یہ کہتے ہیں. اس کی وضاحت میں آپ سے چاہوں گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. جی گاندھی صاحب, اخلاق کی پاکیزگی اصل کام ہے مذہب کا, کوئی نمائندہ اصول دینا یا سسٹم دینا؟
دیکھیے, مذہب بنیادی طور پر تزکیہ کے لیے آیا ہے. تزکیہ کا مطلب ہے پاکیزہ بنانا, پاکیزگی کو نشو نما دینا.
ٹھیک.
اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم یہ بتائی ہے کہ میں اپنی جنت کے لیے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں. اس مقصد کے لیے مذہب, دین اور پیغمبروں کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم پاکیزگی کیسے حاصل کریں. یہ پاکیزگی چار انسانی جہتوں کا احاطہ کرتی ہے. بدن کی پاکیزگی, خور و نوش کھانے پینے کی پاکیزگی, آپ بتایا جاتا نا یہ حلال ہے یہ حرام ہے, علم کی پاکیزگی, عمل کی پاکیزگی. عمل کی پاکیزگی کیا ہے؟ اخلاق کی پاکیزگی. تو مذہب کا بنیادی کام یہ ہے, وہ کوئی نظام دینے کے لیے نہیں آیا, یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے.
ٹھیک.
اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر معاملے سے متعلق آپ کو ٹوک کر یہ بتائے کہ آپ کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے, آپ کوئی آلودگی تو پیدا نہیں کر رہے,
اخلاق یہ سے مذہب تو نہیں رہے.
یعنی یہ ہے مذہب. یہ آپ کی معیشت میں بھی دخل انداز ہوگا, معاشرت میں بھی ہوگا. دیکھیے نا, جب آپ دکان پر بیٹھے ہیں تو مذہب آپ کو کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں بتائے گا,
جی, اصول
لیکن
بتائے
وہ
گا.
یہ کہے گا کہ آپ نے دھوکہ نہیں دینا,
بالکل
آپ نے کم نہیں تولنا, آپ نے فریب نہیں دینا. یہ مذہب ہے, اس کی جورسڈکشن یہی ہے. وہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے سائنسی تحقیق کیسے کرنی ہے؟ نہیں. جب آپ سائنسی تحقیق کر رہے ہوں گے تو یہ بتائے گا کہ بے گناہ انسانوں کو آپ نے نہیں مارنا. یعنی ہیروشیما اور ناگاساکی پر جب آپ بم پھینکیں گے تو مذہب آپ کا گریبان پکڑے گا آگے. لیکن بم بنانا کیسے ہے, یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے.
صحیح.
اس کا موضوع اخلاق کی تعلیم ہے. میں نے جیسے عرض کیا پاکیزگی, تزکیہ. انبیاء علیہ السلام اس مقصد کے لیے آئے ہیں. یہ جو آپ کو اصول بتایا گیا ہے جمہوریت کے بارے میں, آپ یہ غور کیجئے, بھی اخلاقی اصول ہے. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے, آپ اس کو منفی طور پر دیکھیے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں بندوق ہے رک جائیں, یہ غیر اخلاقی بات ہے, لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے.
بالکل.
وہ لوگ جو مذہبی پیشوا ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم لوگوں پر حکومت کریں گے, وہ اپنی مسجد میں واپس تشریف لے جائیں, امرہم شورا بینہم, یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے. یہ بھی اخلاقی اصول ہے. اس اخلاقی اصول کو بتا کر آپ سے کہا گیا اب آپ نظام بنائیں, یہ مجھے بنانا ہے, یہ آپ کو بنانا ہے. یہ آج کے زمانے میں اور بنے گا, کل اور بنے گا, ایک ملک میں اور بنے گا, دوسرے ملک میں اور بنے گا. یہ دیکھیں
وہاں کے حالات کے مطابق.
میں آپ سے عرض کروں کہ ملیشیا میں مثال کے طور پر برٹش رول کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک نیا ملک بنے گا. وہاں پہلے سلطان موجود تھے, تو جاتے وقت انہوں نے وہاں آئینی بادشاہت قائم کرائی. اب بھی بادشاہت قائم ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے بہت سے ملک ہیں جن میں بادشاہت موجود ہے. ڈنمارک میں ہے, ہالینڈ میں ہے, بلجیم میں ہے, کینیڈا میں ہے, ملکہ برطانیہ وہاں, آسٹریلیا میں ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے چند برس پہلے کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں لوگوں کے ہاں ایک تحریک تھی کہ بادشاہت کا خاتمہ کر دیا جائے. آسٹریلیا میں اس پر ریفرنڈم ہوا, بادشاہت کے حق میں ووٹ آ گیا. یعنی ابھی بھی بادشاہت جاری ہے اور اس کے تحت جمہوریت کا ایک نظام بہت جگہ ڈیولپ ہوا ہے. پھر اس اطلاق کا بھی کوئی ایک طریقہ دنیا میں نہیں ہے. امریکہ میں اور ہے, جرمنی میں اور ہے, فرانس میں اور ہے, کہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن جسے آپ متناسب نمائندگی کہتے ہیں، کہیں پارلیمانی طریقہ ہے. آپ جانتے ہیں امریکہ کا صدارتی نظام کافی پیچیدہ نظام ہے.
بالکل
آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے انتخابات میں اس میں قضیہ ہو گیا تھا جس کا پھر کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. تو جمہوریت کا نظام ایک اور چیز ہے اور پرنسپل ایک بالکل اور چیز ہے. مذہب نے اس پرنسپل کو بھی اس لیے ورنہ اس میں موضوع نہ بناتا، اس لیے دیا ہے کہ جن کے ہاتھ میں بندوق ہے، جن کے ہاتھ میں پیشوائیت ہے، جو مذہبی تحکم استعمال کرتے ہیں، جو پاپائیت قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو روک کر کہا جائے کہ یہ غیر اخلاقی معاملہ ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، آپ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں لوگوں پر اپنی مرضی مسلط کر کے. امرہم شورا بینہم، لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. وہاں بھی مذہب کی مداخلت اخلاق کی بنیاد پر ہے. نظام ہم نے بنانا ہے اور وہ غلط بھی ہوگا صحیح بھی ہوگا، اس میں ہم تجربات بھی کریں گے، اس پہ جس کو تنقید کرنی ہے کرے، لیکن اس بنیادی اصول کے مقابل میں اصول کیا ہے وہ بتانا چاہیے نا. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یا فیصلہ خدا کرے گا یا عوام. خدا نے فیصلہ کرنے کا آخری مرحلہ وہ تھا جب محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا، اس کے بعد نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا. اب خدا کا فیصلہ تو کسی پاس آئے گا نہیں، ظاہر ہے کہ پھر دوسری صورت رہے گی کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا
کرنا. دانش آپ کوسچن کیجئے.
سر اسلام میں 72 فقے ہوتے ہوئے کیا ہم کبھی آپ کی نظر میں کسی ایک کنسنٹڈ لیڈر کی طرف موو کر سکتے ہیں انڈر ڈیموکریسی؟ کیونکہ اگر ہم آج ساری مملکت خداداد اسلام کو دیکھیں، کسی ملک میں بھی ایک آدھ کو چھوڑ کے ایبسولوٹ ڈیموکریسی کہیں نہیں ہے، تو کیا ان فقوں کے ہوتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں؟
یقیناً کر سکتے ہیں، بشرطے ہم اس اصول کو مان لیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا انفرادی فیصلہ اپنی رائے کے مطابق کرے. یعنی مجھے مثال کے طور پر کوئی مذہبی بات سمجھنی ہے تو میں تحقیق کروں گا، سمجھ لوں گا. آپ اگر کسی پہ اعتماد کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن جس وقت قوم ملک کے مسائل کو ہم لائیں گے زیر بحث تو وہاں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا ہے، نہیں، نزاع کا فیصلہ ہو گیا ہے. یعنی 50 لوگ تھے، 100 لوگ تھے، 1 کروڑ لوگ تھے، ان کے مابین ایک نزاع ہے، اس کے فیصلے کا ہم نے پرامن طریقہ اختیار کر لیا. کیونکہ دنیا میں فیصلہ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تلوار سے ہوگا یا لوگوں کی رائے سے ہوگا. تو لوگوں کی رائے سے فیصلہ کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ پرامن انتقال اقتدار کا ایک راستہ ہمیں مل گیا، اکثریت کا فیصلہ. اقلیت موجود ہے. جمہوریت کے دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ مجھے موقع دیں گے، خواہ میں ایک رہ گیا ہوں، میں اپنی رائے دوں گا، میں اس کا اظہار کروں گا، میں اس کو لوگوں تک پہنچاؤں گا، میں اس کے دلائل دوں گا، رائے عامہ کو ہموار کروں گا. آج اکثریت آپ کے ساتھ ہے، کل ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو جائے. اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. ہمارے مذہبی لوگ اس کو تسلیم کر لیں کہ مملکت کا نظام پارلیمنٹ کی اکثریت کی رائے پر بنے گا، اور مجھے اس کے مقابل میں کسی تحکم سے کام نہیں لینا. انفرادی طور پر مجھے حق حاصل ہے، میں جس طریقے پر چاہوں زندگی بسر کروں.
چاندی صاحب مختصراً بتائیں کہ اخلاقی تحصیل کس طرح کی جا سکتی ہے، اخلاقی اصلاح کسی قوم کی یا کسی گروہ کی؟
یہ اخلاقی اصلاح کے 3 مقامات ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے ہوتی ہے، اس کا سیاسی نظام سے کوئی تعلق نہیں. اخلاقی اصلاح کا پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں والدین اخلاقی اقدار منتقل کرتے ہیں، بچے کی تربیت کرتے ہیں، اپنی روایات منتقل کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا دین یہ ہے، مذہب یہ ہے، اخلاقی اصول یہ ہیں، ان اخلاقی اصولوں کی تمہیں پیروی کرنی ہے. ماں سکھاتی ہے کہ بیٹے تمہیں گالی نہیں دینی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، بددیانتی نہیں کرنی ہے. پھر اس کے بعد آپ کسی بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، تو آپ کا جو تعلیمی نظام ہے وہ یہ خدمت انجام دیتا ہے. پھر اس کے بعد آدمی جب شعور کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہاں پھر پوری کی پوری سوسائٹی یہ خدمت انجام دیتی ہے. علماء یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، دانشور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، صحافی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمانوں کی ریاست ہے تو خود ریاست ایک ایسا نظام قائم کر دیتی ہے جس میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، لوگ ہفتہ وار اکٹھے ہوتے ہیں، اور حکمرانوں ہی کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس ممبر پر کھڑے ہوں اور لوگوں کی اصلاح و تلقین کا کام انجام دیں. تو یہ ایک پورا کا پورا سسٹم ہے جو اصل میں اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سارے نظام کو ہمیں روب عمل رہنے دینا چاہیے، یہ اپنے فطری طریقے سے رہتا ہے. کسی کو اخلاقی داروغہ بنا کر لوگوں پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، اس کا کسی کو حق نہیں ہے. اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے معاملے کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ دین کے وہ احکام جو فرد سے متعلق ہیں ان کو اپنانا ہے نہیں اپنانا، اس کا فیصلہ فرد کرے گا. دین کے وہ احکام جو اجتماع سے متعلق ہیں، ریاست صرف وہاں تک محدود رہے گا.
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب آپ کا، اور دانش آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، آپ اپنی آرا اپنے کوسچنز ہمیں بھیج سکتے ہیں gks@sama.tv پہ، اور آپ جانتے ہیں ہم ٹویٹر پہ بھی موجود ہیں، فیس بک پہ بھی موجود ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.